हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला उस पढ़ने वाले पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान में ये लिख देता है कि ये शख्स निफाक और जहन्नुम की आग से आजाद है, और कल बरोज कयामत अल्लाह तबारक व ताला उसे शुहादा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, यह है प्रोग्राम अहकाम नमाज। हम आपको इसमें खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में आप समाअत फरमाते हैं। सबसे पहले फजाइल पर कुछ मुख्तसर गुफ्तगू, और इसके बाद चंद एक अहकाम नमाज को हम शामिल सिलसिला करते हैं, और तीसरे नंबर पर चंद एक रिकॉर्डेड सवालात को भी शामिल सिलसिला करते हैं। तो हुसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हर मुसलमान आकिल बालिग गैर मरीज मर्द पर, यानी ऐसा आकिल बालिग मुसलमान के जो मरीज ना हो, उस मर्द मुसलमान पर महल्ले की उस मस्जिद की जमात वाजिब है जिसमें बगैर स्पीकर के अजान दी जाए और शोर गुल वगैरह भी ना हो। तो इस सूरत में जहां तक आवाज पहुंचती हो, उस मस्जिद की जो पहली जमात होती है, जिसे हम जमात मुस्तहब्बा कहते हैं, उस जमात के साथ नमाज पढ़ना हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द के ऊपर लाजिम है, और बगैर किसी उज्र के उस जमात को तर्क कर देना, वो जो जमात मुस्तहब्बा है, यानी ऐसी मस्जिद की जिसकी तारीफ बयान की गई, बगैर किसी उज्र के उस मस्जिद की जमात को छोड़ देना, तर्क कर देना, ये नाजायज और गुनाह का अमल है। और ऐसे शख्स के लिए अहदीस करीमा के अंदर सख्त वईदात को बयान किया गया है। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस हवाले से लिखा कि पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में जमात के साथ वाजिब है, एक वक्त का भी बिला उज्र तर्क कर देना यानी छोड़ देना, फरमाया कि ये गुनाह है। और ये जो बास किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये सुन्नत है, इससे मुराद उलमा ने बयान फरमाई कि वो ये है कि इसका वजूब जो है वो सुन्नत यानी हदीसे पाक से साबित है। علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بالتصریح اپنے فتاوی کے اندر بیان فرمایا کہ الجماعت واجبت وسنت لوجوبها بالسنۃ، کہ جماعت وہ تو واجب ہے اور اس کو سنت فرمایا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو وجوب ہے وہ سنت یعنی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے جو حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ کہتے ہیں لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مریض۔ آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جماعت سے پیچھے نہیں رہتا مگر وہ شخص کہ جو منافق ہو، ایسا منافق کہ جس کا نفاق بالکل واضح ہوتا ہے، یا پھر جماعت سے جو پیچھے رہنے والا شخص ہے وہ دوسرا وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو بیمار شخص ہو یعنی مریض ہے، وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر بیمار دو آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر چل سکتا ہے تو فرمایا وہ بھی نماز کے لیے آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا سکھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا وان من سنن الہدا الصلاة فی المسجد الذی یؤذن فیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا سکھائی، اور بے شک سنن ہدا میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی، ایک مرد اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا عذر جماعت ترک کرنے والا یہ شخص گناہگار ہے، سخت وعیدات کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد شریف اس کتاب کے اندر اور کثیر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو ذکر کیا۔ وہ حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں اور نماز کو قائم کیا جائے، پھر میں کسی شخص کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے ساتھ کہ جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، جن کو آگ لگائی جاتی ہے، لکڑیوں کے گٹھے ہوں، وہ اس قوم کی طرف ان آدمیوں کو لے کر جاؤں کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، تو ان پر ان کے گھر آگ سے جلا دوں۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے جو اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس وعید سے اپنی ذات کو ہم بچائیں، اپنی ذات کو ہم محفوظ رکھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو وعیدات احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، کہیں ہم بھی اس کے مستحق نہ ٹھہر جائیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ جو کہا گیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگوں پر جماعت میں حاضر ہونا یہ ضروری ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی مسجد کے سوا مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں ہے، وہ مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھے گا۔ حضرت امام سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مسجد کا پڑوسی کون ہے، ارشاد فرمایا جو اذان کی آواز کو سنتا ہے، اسے مسجد کا پڑوسی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے گھر تک اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آواز اذان کی پہنچے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسپیکر کے ذریعے سے یا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اذان دی جائے، جیسے مسجد کے مینارے پر یا مسجد کی چھت پر فنائے مسجد میں اذان دی جائے، کیا وہ مراد ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس حدیث مبارک کی شرح کے اندر آپ لکھتے ہیں، فرمایا جہاں تک اذان کی آواز پہنچے وہاں تک کے لوگوں کو مسجد میں آنا یہ ضروری ہے، وہ دور کے لوگ جہاں اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو ان کے لیے مسجد میں آنا پھر بھی بہتر ہے، یعنی اگرچہ واجب و لازم تو نہیں لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ مسجد میں پہنچیں، لیکن ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اذان کی آواز یہاں پر پہنچنے سے مراد آج کل کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں ہے، فرمایا یہ تو دور دور تک دو دو میل میل تک یہ سنی جاتی ہے، تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ لاؤڈ اسپیکر والی آواز یہاں مراد نہیں، جو مینارے پر مسجد میں بغیر اسپیکر کے اذان دی جاتی ہے اس اذان میں جب کہ شور و غل نہ ہو، آواز اونچی ہے، آواز بلند ہے، تو عام طور پہ جتنے گھروں تک یہ آواز پہنچتی ہے ان گھروں تک کے افراد پر جو کہ مسلمان عاقل بالغ مرد ہیں اور مریض نہیں ہے، جو قریب ہے مسجد محلہ جس کو کہتے ہیں، اس کی جو جماعت مستحبہ ہے یعنی پہلی جماعت جس کے لیے امام کو معین کیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھاتا ہے، اس جماعت میں شامل ہونا یہ واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، اس سوال کا جو تعلق ہے یا اس مسئلے کا جو تعلق ہے وہ مسافر کی نماز سے ہے، کہ امام صاحب شرعی مسافر تھے جس کی وجہ سے انہوں نے چار رکعت والی نماز میں قصر کرنی تھی، یعنی چار کو دو پڑھنا تھا، ایک رکعت ہو چکی تھی، اس دوران ایک مقیم شخص آیا یعنی جس نے چار رکعت نماز پڑھنی تھی، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز تھی، امام صاحب نے دو رکعت پڑھنی تھی چونکہ یہ مسافر شرعی تھے، اور مقیم شخص نے چار رکعت پڑھنی تھی، اس نے آ کر اقتداء کی امام صاحب کی اس وقت کے جب امام صاحب ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، پھر امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر اس نے قعدہ کیا، قعدہ اخیرہ امام صاحب کا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ان کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مقیم مقتدی مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت بغیر قراءت کے ادا کرے گا، پھر اس کے بعد التحیات پڑھے گا، یعنی قعدہ پھر دوبارہ کرے گا، التحیات پڑھنے کے بعد پھر یہ کھڑا ہوگا، اور مزید ایک رکعت جو اس کی تیسری رکعت ہے، مزید ایک رکعت بغیر قراءت کے پڑھ کر یہ پھر قعدہ کرے گا، یہ اس کا تیسرا قعدہ ہوگا، یعنی بیٹھے گا التحیات پڑھے گا، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھے گا جو اس کی پہلی امام کے ساتھ رہ گئی تھی، یہ ثنا پڑھے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت ملائے گا، پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد ایک اور قعدہ کرے گا، یعنی یہ چوتھا قعدہ ہوگا، گویا اس کی نماز میں چار قعدے ہیں، چوتھا قعدہ کرنے کے بعد پھر یہ اپنی نماز کو سلام کے ساتھ کمپلیٹ کر لے گا۔ اچھا، تفصیل اس میں کچھ اس طرح ہے کہ مقیم مقتدی اگر مسافر امام کے پیچھے چار رکعت والی نماز میں صرف ایک رکعت پڑھے تو پھر یہ امام کے پیچھے جب اقتداء کرتا ہے تو مقتدی کی ایک قسم ہوتی ہے لاحق مسبوق، تو یہ لاحق مسبوق مقتدی کہلاتا ہے، اور لاحق مسبوق مقتدی جو ہوتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لاحق ہونے کے اعتبار سے پہلے دو رکعتیں بغیر قرات کے ادا کرے، جیسا کہ گویا یہ امام کے پیچھے ہے اور امام کی قرات جو ہے وہ اس کے لیے بھی کفایت کر جاتی ہے۔ یعنی قیام کی حالت میں یہ کچھ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ امام صاحب جب قرات کرتے ہیں تو مقتدی کے لیے بھی امام کی ہی قرات ہوتی ہے، تو امام کے پیچھے چونکہ قرات نہیں کی جاتی تو اگلی جو دو رکعتیں ہیں ان میں یہ قیام بغیر قرات کے کرے گا، یعنی اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر یہ رکوع و سجود کرے گا۔ پھر آخر میں مسبوق ہونے کے اعتبار سے چونکہ پہلی رکعت اس کی رہ گئی تھی تو ایک رکعت یہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ساتھ ملا کر یہ پڑھے گا۔ چونکہ اس کی یہ رکعت فوت ہوئی تھی اور دوسری رکعت میں شریک ہوا تھا تو اس کو پھر اس اعتبار سے اپنی اس نماز میں چار قعدے کرنے پڑیں گے، یعنی چار مرتبہ یا تحیات میں بیٹھے گا۔ اور اس کی بھی تفصیل اس طرح ہے کہ پہلا قعدہ یہ امام کے ساتھ کرے گا، کیونکہ امام صاحب دوسری رکعت کے بعد بیٹھے تھے اور یہ دوسری رکعت میں شامل ہوا تھا اور امام صاحب کے ساتھ اس قعدے میں شریک ہوا۔ پھر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت بغیر قرات کے کرنے کے بعد لاحق ہونے کی حیثیت سے، یعنی لاحق مقتدی ہونے کی حیثیت سے شفا مکمل ہونے کی وجہ سے دوسرا قعدہ کرے گا، اور پھر مزید ایک رکعت بلا قرات پڑھنے کے بعد پھر تیسرا یہ قعدہ کرے گا، کیونکہ یہ رکعت اگرچہ کہ اس کی تیسری ہے مگر امام کے حساب سے تو چوتھی بنتی ہے، اور فوت ہونے والی رکعات کو امام کی نماز کی ترتیب پر ادا کرنا یہ لاحق مقتدی کے لیے لازم ہوتا ہے، اس لیے امام کے اعتبار سے چوتھی رکعت ہونے کی وجہ سے یہ تیسرا قعدہ کرے گا اور یہ اس کے تین قعدے ہو جائیں گے۔ پھر آخر میں مسبوق کی حیثیت سے امام کے ساتھ جو اس کی پہلی رکعت رہ گئی تھی اس کو یہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کسی سورت کے ساتھ ادا کرے گا، آخر میں پھر یہ قعدہ کرے گا، اور آخر کا قعدہ کرنے کے بعد یہ چوتھا قعدہ کہلائے گا، یہ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ تو اس طرح یہ مقیم مقتدی جو مسافر امام کی ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت میں شامل ہوا تو یہ اس کی نماز کا طریقہ ہے۔ طریقہ کچھ تفصیلی ہے لیکن اس کو جب آپ بار بار سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جب آپ عمل کرنا چاہیں گے تو جب علم آ جائے گا درست مسئلہ حافظے میں محفوظ ہوگا، اور کبھی بھی ایسا موقع مل جائے کہ مسافر امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑ جائے اور آپ مقیم ہوں تو ایسی صورت میں آپ صحیح طریقے سے یعنی درست اسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین مزید ایک اور سوال جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، امام صاحب اگر شرعی مسافر ہوں اور چار رکعت والی نماز کی جماعت کروائیں، مثال کے طور پہ ظہر کی جماعت ہے اور بھولے سے امام صاحب نے چار رکعتیں پڑھا دی، قعدہ اولی بھی ادا کیا تھا، مقتدیوں میں مسافر شرعی بھی تھے اور مقیم بھی تھے، یعنی دونوں طرح کے مقتدی تھے، امام مسافر اور مقتدی مقیم بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، دونوں طرح کے افراد اس جماعت کے اندر شامل تھے، اور غلطی یہ ہوئی کہ امام صاحب نے بھول کر دو کی جگہ چار پڑھا دی، قعدہ اولی بھی کیا اخیرہ بھی کیا، نماز سلام کے ساتھ مکمل کی، تو ایسی صورت میں جو پیچھے مقتدی تھے ان کی نمازوں کا اور امام کی نماز کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ امام صاحب نے چار رکعت والے فرض، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز دو رکعت پڑھنی تھی لیکن بھولے سے چار رکعت فرض پڑھا دیے، دوسری رکعت پر قعدہ بھی کیا، تو امام صاحب اور مسافر شرعی جو مقتدی ان کے پیچھے نماز میں شریک تھے ان سب کے فرض ادا ہو گئے، لیکن فرض کے سلام میں تاخیر کی وجہ سے، کیونکہ دو رکعت پڑھنی تھی دو مزید پڑھی گئی، تو یہ جو دو رکعتیں انہوں نے ساتھ ملائی ہیں وہ گویا کہ سلام میں تاخیر ہے ان کے اوپر، اس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم تھا، لیکن سجدہ صاحب چونکہ نہیں کیا، فرض ساقط ہو گئے، نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز یہ پڑھ لیں گے تو نماز کامل ہو جائے گی، اور اگر یہ سجدہ صاحب کر لیتے تو پھر ان کو دہرانے کی بھی حاجت پیش نہیں آتی۔ ہاں، مسافر امام کے پیچھے وہ مقتدی کے جو مقیم مقتدی ہیں انہوں نے چار رکعتیں پڑھنی تھیں، ان کی نماز فاسد ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافر امام کی جو آخری دو رکعتیں تھیں وہ نفل تھیں، اور فرض پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، لہٰذا مقیم مقتدی اپنی نماز اس صورت کے اندر دوبارہ پڑھیں گے، ان کی نماز فاسد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، سوال چلائیے۔
میرا نام محمد سبحان اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں رکھنا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ مسنون و مستحب ہے، ایک اچھا عمل ہے، اور یہ طریقہ کار چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں کانوں میں جب انگلیاں ڈال کر اذان دی جاتی ہے تو آواز بلند ہوتی ہے، آواز کچھ زیادہ اونچی ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینا یہ مسنون ہے اور فائدہ مند ہے، اور یہ طریقہ چونکہ شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کا خلاف کرنا بہتر نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے، چونکہ آج کل لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے بغیر کانوں میں انگلیاں ڈالے اذان دے دی تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ بہتر یہی ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالی جائیں تاکہ ایک طریقہ کار جو توارث کے ساتھ چلتا چلا رہا ہے اسی کے مطابق اذان کہلائی جائے۔ مزید سوال چلائیں۔
میرا نام محمد ذیشان ہے، میرا مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی بندہ پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ معون کو چھوڑ کر سورہ کوثر پڑھتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔
اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ قریش کی تلاوت کی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ معون کی تلاوت کرنے کی بجائے، یعنی سورہ معون کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کی، تو ایسا کرنا بلا کراہت یہ جائز ہے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان میں چھوٹی سورت کے ذریعے فاصلہ کرنا یہ مکروہ ممنوع ہے، اور اگر درمیان کی سورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے تو دوسری کی قرات پہلی سے طویل ہو جائے گی، تو اس میں پھر حرج نہیں ہوتا کہ درمیان کی سورت بڑی ہے، پہلی اور اس کے بعد والی جو سورتیں ہیں وہ اس سے چھوٹی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ والتین پڑھی پہلی رکعت کے اندر، اس کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لی، اور بیچ میں سورہ الگ چونکہ ان دونوں سورتوں سے بڑی ہے اسے چھوڑ دیا، تو شرن اس میں حرج نہیں۔ ہاں، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت کی تلاوت پہلی رکعت میں کی، اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ تبت یدا ابی لہب، اسے چھوڑ کر اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد، اس سورت کو پڑھا، تو اس پر علماء نے لکھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ درمیان والی جو سورت ہے یہ چھوٹی سورت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سکھایا ہے، ہم سب کو ہی اس پر عمل کی توفیق میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔